الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
خطبہ شعبانیہ کے کلمات اور اس کے الفاظ کی وضاحت آپ کی خدمت میں ذکر کی جا رہی تھی کہ خطبہ شعبانیہ استقبال رمضان المبارک کے عنوان سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ خطبہ ہے جسے شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے متعدد اسناد کے ساتھ نقل کیا ہے. البتہ ان تمام اسانید کا اختتام امام رضا علیہ السلام پر ہوتا ہے اور امام رضا علیہ السلام سے بقیہ جو آئمہ ہیں ان کے توسط سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کی سند پہنچتی ہے. استقبال سے ہم نے پچھلے دروس میں یہ ملاحظہ کیا تھا کہ جو شاید جتنی عظمت انسان کی نگاہوں میں رکھتی ہے انسان اس کے آنے کا ویسا ہی عظمت کے ساتھ استقبال کرتا ہے, اور یہ استقبال یہ انسان کے رجحانات, اس کی رغبتوں اور اس کے وجود کا تعارف بھی بنتا ہے. آخر کس چیز کی اس کی نظر میں قیمت ہے؟ آیا مال کی قیمت ہے یا اسی طریقے سے شہوات کی قیمت ہے یا نہیں؟ یہ انسان حیوانی مرتبے سے بلند ہے اور اس کی نظر میں انسانیت سے جو تعلق رکھنے والے امور ہیں ان کی قیمت ہے. انسان کا ایک یہ تعارف بن جاتا ہے. ہم نے اس حوالے سے ملاحظہ کیا کہ ماہ مبارک رمضان وہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس میں ہم نے اپنے خوراک اور اپنے کسب و حلال ساری توجہ اس کی طرف نہیں رکھنی, بلکہ یہ مہینہ خصوصیت کے ساتھ ضیافت اللہ کا مہینہ ہے, لہذا اس کے لیے آمادگی ابھی سے پیدا کریں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابھی تعارف تو انشاءاللہ ہم ماہ مبارک رمضان کا اس خطبے کے ذیل میں پڑھیں گے, لیکن ہم استقبال کیسے کریں؟ مثلا بعض اشخاص کا تو استقبال کرنا ہمیں آتا ہے, اسی طرح سے وہ جو ایام ہیں انسان کی زندگی میں اہمیت کے حامل ہیں, مثلا انسان کی شادی کا دن ہو گیا, کوئی بچے کی ولادت ہو گئی, یا اسی طرح اس کے کسی عزیز قریبی رشتہ دار کو کوئی مثلا کاروبار میں کوئی کامیابی یا جاب حاصل ہو گئی, یہ اس طرح کے ایام ہیں کہ اسے افراد مناتے ہیں, یا اس کا یوم پیدائش ہو گیا کہ آج کے دور میں اسے زیادہ رواج دیا گیا ہے. تو یہ طور طریقے تو کچھ نہ کچھ ہمیں آتے ہیں. سوال یہاں پہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم جو گزشتہ درس میں یہ پڑھ چکے ہیں کہ استقبال کرنا چاہیے اور بہت عظیم چیز آ رہی ہے, اور اس قدر عظیم یہ مہینہ آ رہا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن کریم میں اس کا تعارف کرایا ہے, اور اس کی عظمت کا تعلق بھی جس شے سے ہے وہ اللہ تعالیٰ اور اس کی کتاب قرآن کریم کا نزول اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر اس کا اترنا ہے. لہذا ہم اس کا استقبال کیسے کریں, کیونکہ یہ مطالب تو اپنی جگہ ہم کچھ نہ کچھ اسے پڑھیں گے اور ماہ مبارک رمضان میں بھی بعض موضوعات انشاءاللہ ہمارے جاری رہیں گے. استقبال کیسے کیا جائے؟ استقبال کا ہم جو ایک نتیجہ اخذ کریں گے وہ انہی کلمات سے ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلمات ہیں. مثال کے طور پہ ابھی ہم فرض کرتے ہیں کہ امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام نے آنا ہے ہمارے گھر میں, تو ہم اس گھر کی کس طرح سے حالت تبدیل کریں گے؟ یعنی اسی طرح رہنے دیں گے گھر کو, یعنی گھر میں تبدیلیاں لائیں گے؟ مثلا اگر کیبل لگی ہوئی ہے تو لگی رہنے دیں گے کیبل, ڈش لگی ہوئی ہے تو ڈش لگی رہنے دیں گے, تصویریں نامحرم کی لگی ہیں تو نامحرم کی تصویریں ادھر گھر میں لگی رہنے دیں گے کہ امام زمان علیہ السلام آئیں. اگر ہم نے بالفرض کوئی موسیقی کے آلات پڑے ہوئے ہیں وہ آلات اسی طرح قائم رہیں اور امام کا استقبال گھر میں کریں گے, یا امام مہدی علیہ السلام کا استقبال ایسے کریں گے کہ جتنی لہویات اور لغویات کی چیزیں ہیں انہیں برطرف کر دیں گے, اپنے آپ کو معنوی طور پہ آمادہ اور آراستہ کریں گے یا نہیں, یا ان سے بھی بس گپ شپ لگائیں گے جس طرح سے کاروباری طبقے کے ساتھ یا اپنے کسی دوست کے ساتھ انسان گپ شپ لگاتا ہے؟ یعنی ایک نوع استقبال انسان اپنے نفس میں سوچتا ہے کہ میں امام کی اطاعت کروں گا, ان سے کہوں گا کہ آپ کیا حکم فرماتے ہیں, میری جان مال عزت آل اولاد یا امام سب آپ کے لیے حاضر ہیں. اس طرح کا انسان اپنے وجود میں لاتا ہے یا نہیں ایک تصور؟ یا ہم یہ مثال لے لیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں, کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری فرض ایک کرتے ہیں کہ دعوت کو قبول کیا اور گھر تشریف لاتے ہیں، تو جب ہمارے وہ گھر تشریف لائیں گے تو ہم گھر کی آمادگی، ان کے استقبال کی تیاری میں گھر کے حالات اور اپنے وجود اور اپنے آثار جو ہمارے جسم پہ ظاہر ہیں ان میں تبدیلی لانے کی کوشش کریں گے یا نہیں؟ لہذا انسان سوچے گا میں کس طرح ان سے ملوں گا، ان سے کس طریقے سے میں بات چیت کروں گا، کس انداز میں میں بیٹھوں گا، تعارف میں کیسے کراؤں گا، کون کون سی چیزیں نہیں ہونی چاہیے، شیطانی ساری چیزیں اٹھا کے باہر پھینکیں گے، ایسا ہے یا نہیں؟ اسی طرح سے ماہ مبارک رمضان ہے کہ امام سجاد علیہ السلام کی اگر بہتر اس کی کوئی معرفت حاصل کرنا چاہتا ہے ماہ مبارک رمضان کی، تو اس خطبے کے علاوہ وہ الوداعی دعا پڑھے جو امام سجاد علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے. صحیفہ کاملہ میں الوداع جو کہا ہے اس کو مطالعہ کرے، صرف اس کے ترجمے پہ غور و فکر کرے کہ ماہ مبارک رمضان کی کیا کیا صفتیں بیان کی امام نے. اوصاف کو ایک جگہ لکھتا رہے ترتیب سے کہ امام مہدی علیہ، امام سجاد علیہ السلام نے ماہ مبارک رمضان کو کیا کیا کلمات سے نوازا ہے، کیا کیا عنوان دیے ہیں. آپ وہ ایک جگہ لکھتے رہیں، آپ اسی میں حیران ہو جائیں گے کہ کس قدر معارف کا سمندر انہوں نے بہترین کلمات کے ذریعے بیان کیا ہے. لہذا جس طرح سے آپ عظیم ہستیوں کا استقبال کرتے ہیں پاکیزگی کے ذریعے سے، طہارت کے ذریعے سے، آمادگی کے ذریعے سے، وقت نکال کے، اسی طریقے سے ماہ مبارک رمضان کا تعارف ہے، استقبال ہے. ماہ مبارک رمضان کا استقبال کریں اپنے آپ کو پاکیزہ کر کے، اپنے وجود کے اندر سب کے سب خیالات، وسوسے، جو دنیاوی اہداف ہیں، شہوات ہیں، ان سب کو ہٹانے کی کوشش کریں اور آمادہ کریں کہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں، اللہ کی محضر میں حاضر ہیں، اس کی خدمت میں، اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہیں. یقیناً انسان اس طریقے سے تو نہیں جائے گا کہ اس کے دل کے اندر موسیقی کے آلات بھی پڑے ہوں، شہوانی خیالات بھی اس کے نفس کے اندر قائم دائم ہیں، اس کی ساری کی ساری جو تمنائیں ہیں اور خواہشات ہیں وہ مادی دنیا کے گرد گھوم رہی ہیں، اور انہی جو پست خواہشات اور تمنائیں ہیں ان کے ہمراہ اللہ کی بارگاہ میں چلا جائے. وہ یہ قبول نہیں کرتا کہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس طرح آئے، لیکن یہاں پہ وہ یہ سوچتا ہے کہ نہیں، بس جس طرح سے بھی ہے، کثافت اور نجاست نفس کے اندر ہے یا نہیں، یا طہارت ہے نفس کے اندر، بس جا کے حاضر ہو جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ تم استقبال کرو ماہ مبارک رمضان کا طہارت نفسانی کے ساتھ، قبل اس کے کہ روزے شروع ہوں خود روزے رکھنا شروع کر دو. انشاءاللہ ہم بعض احادیث پڑھیں گے کہ ان میں آئے گا کہ جس نے 3 آخری روزے رکھے اور اسے ملا دیا ماہ مبارک رمضان کے ساتھ، کہ ہماری معتبر کتب میں اور معتبر اسانید سے یہ روایت آئی ہے کہ شعبان کے آخری 3 روزے کہ اس کو ماہ مبارک رمضان کے ساتھ ملا دیا جائے، تو اس صورت میں پورے ماہ مبارک شعبان کا ثواب اللہ تعالیٰ عنایت فرما دیتا ہے. صرف 3 روزے کہ جو آپ نے ماہ مبارک رمضان کے ساتھ متصل کیے، یہ 3 روزے استقبال ہے. ماہ مبارک رمضان کا کیا ہے؟ استقبال ہے. اسی طریقے سے اپنے وجود میں طہارت کو برپا کرنا، طہارت نفسانی کا حصول یہ استقبال ہے کہ پاکیزہ ہو کے میں حاضر ہوں. یہ استقبال ہے کہ میں جس دسترخوان پہ جا رہا ہوں وہ اللہ کی مہمان نوازی ہے، اور اللہ تعالیٰ کہ اس مہمان نوازی کے انداز سے پتہ لگ جاتا ہے کہ انسان کی اصل خوراک یہ گوشت پوست اور یہ سبزیاں اور دالیں نہیں ہیں. اصل خوراک انسان کی کہ جس سے مہمان نوازی واقع انسان کی ہوتی ہے، وہ اس کے روحانی اور معنوی کمالات اور اس کی غذا ہے، روحانی غذا ہے. لہذا ضیافت اللہ، انشاءاللہ بھی اسے آگے ہم دیکھیں گے دیگر احادیث کی روشنی میں، ضیافت اللہ یعنی دسترخوان کا بچھ جانا. اب ہم ایک بندے کو اپنے گھر میں مہمان نوازی کے لیے بلائیں تو اسے بہترین چیزیں دینا چاہیں گے یا نہیں؟ اور ان بہترین کھانوں سے استفادہ کرنے کے لیے جو جو چیزیں معنی ہیں وہ برطرف کریں گے یا نہیں کریں گے؟ مثلا کیا کیا چیزیں معنی بن سکتی ہیں؟ لائٹ کا نہ ہونا، گرمی شدید ہونا، پانی کا میسر نہ ہونا، سکون کا عالم نہ ہونا، یہ ساری کی ساری چیزیں ہو سکتی ہیں یا نہیں؟ आप वहाँ पे सब चीज़ें मुहैया करेंगे, अच्छी उसके लिए बैठक बनाएंगे, दस्तरखान बिछाएंगे, प्लेटें उसके लिए आमादा रखेंगे, अनवाओ अकसाम के खाने चुन चुन के उसके सामने सजा के रखेंगे, बच्चों को मुमकिन है बाहर निकाल दें, तंग ना करें, आप एक माहौल बनाएंगे। अल्लाह सुबहानो ताला ने भी अपनी मेहमान नवाजी के लिए इंसान को बुलाया है, लिहाजा इस दस्तरखान इलाही से इस्तफादा करने के लिए जो जो माने बनता है वो वक्ती तौर पे अल्लाह ने ममनू करार दे दिया, और इसे हम बकिया आयाम का भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। यानी इंसान का लज्जत मादी व शहवत इश्तहाए मादी के अंदर रहना ये माने बन जाता है कि ज़ियाफ़तुल्लाह से इस्तफादा कर सके इंसान। इसलिए इंसान जितना कलील अपने अंदर शहवात को करेगा उतना ज़ियाफ़तुल्लाह से ज़्यादा इस्तफादा कर सकता है। यानी ज़ियाफ़तुल्लाह ये कैसी ज़ियाफ़त है कि पानी पी सकता था मना कर दिया, खाने खा सकता था मना कर दिया, ज़ौजा के करीब जा सकता था मना फरमा दिया। अच्छा, इसी तरीके से बकिया चीज़ें जो हलाल चीज़ें हैं वो भी ममनू, और आप इन हलाल नौ हलाल चीज़ें हैं कि जो ममनू हैं आप इन नौ के ऊपर दिक्कत करें, सब में तकरीबन सब में एक चीज़ मुश्तरक है और वो ये कि उन सब का ताल्लुक इंसानी शहवत से है। उन सब का ताल्लुक किससे है? इंसानी शहवात से ताल्लुक है। इस शहवत का दरवाज़ा बंद करेंगे, स्विच ऑफ करेंगे, तो यहाँ पे ज़ियाफ़तुल्लाह का दरवाज़ा खुल जाता है। इसलिए अल्लाह ताला ने आदाब बयान किए और उन आदाब को वाजिब करार दे दिया कि सुबह से शाम तक अपने इन मजरा यानी जारी जहाँ से खुराक और ये पीने की चीज़ें होती हैं, ये शयातीन की जगह भी हैं, इनको तुम बंद कर दो, बंद कर दो, तुम्हारी रूह के दरीचे खुलना शुरू हो जाएंगे। ये जो ज़ियाफ़तुल्लाह है उससे इस्तफादा नहीं कर सकते। अब इस ज़ियाफ़तुल्लाह में अल्लाह ने क्या क्या रखा है इंशाल्लाह अभी बयान आएगा। मसलन सबसे बड़ी डिशें यही हैं, बरकत इलाही, रहमत इलाही, मग़फ़िरत इलाही, कि इधर ज़्यादा अपना कलाम आपकी खिदमत में ज़िक्र नहीं किया जाता। हम खुतबे के कलिमात को देखते हैं और आइमाए अहले बैत अलैहिस्सलाम ने जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म से और उनकी अता करदा तालीमात से इस्तफादा करते हुए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस को बयान किया है, हम उसी से मतालिब को लेते हैं। लिहाजा इस खुतबे में दोबारा गौर करें, इन्नहु कद अक़बला इलैकुम शहरुल्लाह बिल बरकते व रहमत वल मग़फ़िरत शहरुन हुआ इंदल्लाह अफ़ज़ुलुश्शुहूर, कि इंशाअल्लाह इसको आगे बयान करेंगे कि अल्लाह ताला ने इंसानी ज़िंदगी का नज़्म ऐसे रखा है कि साल और साल को फिर तकसीम किया है महीनों में, महीनों को तकसीम किया है हफ़्तों में। हफ्ते का तस्करा कुरान करीम में इस तरह से नहीं है, उसबू कहते हैं अरबी में, कलमा उसबू वारिद नहीं हुआ। लिहाजा आप ये कह सकते हैं कुरान करीम की तकसीम के मुताबिक साल, साल से महीने, महीने से दिन, फिर दिन के औकात सारे यकसा नहीं हैं, दिन के औकात यकसा नहीं हैं। ये हिकमत फ़कत इन्हीं मखज़न वही से मिल सकती है, कुरान और अहादीस मुबारका से। इंसान के पास कोई और तरीक़ेकार नहीं है इन दकायक़ को जानने का कि एक दिन के अंदर सबसे बेहतरीन औकात कौन से हैं। लिहाजा दिन को तकसीम किया, दिन तकसीम होता है रात दोपहर दिन, रात दिन और सुबह, दीन इस्लाम में सुबह एक अलग से वक्त शुमार होता है। अच्छा, इसी तरीके से फिर इनके अंदर भी तकसीम किया सातों में, यानी मिनट जिसे हम कहते हैं, सेकंड का दकीका कहते हैं, दकीके का तस्करा भी कुरान और रवायात में नहीं है, ना हफ्ते का तस्करा है ना सेकंड्स का तस्करा, लेकिन मिनटों का तस्करा मौजूद है। इसलिए आप ये देखें, शहरुन हुआ इंदल्लाह अफ़ज़लुश्शुहूर, महीने हैं क्योंकि इंसानी ज़िंदगी अल्लाह ने साल, साल 12 महीने से बनता है, उस साल को तकसीम किया 12 महीनों में, इन 12 महीनों में अल्लाह ने फ़ौकियत दी है, हर वो चीज़ जो अल्लाह से मंसूब है उसकी मखलूक के ऊपर फ़ौकियत है। ये वाहिद महीने जिसे अल्लाह से नस्बत है इसलिए तमाम महीनों पे फोकियत है। वह व अय्याम हूँ, दिन इसके क्या हैं? अफजल अय्याम, व लियाली है अफजल लियाली, دن اس کے افضل ترین دن، راتیں اس کے افضل ترین راتیں، وساعات ہو افضل و ساعات، اور اس کی گھڑیاں یعنی اس کے منٹ یا اس کی گھڑیاں، لہجے اس کے، یہ کیا ہیں؟ افضل ترین لہجے ہیں. ہم ان تین چیزوں کو، یہ چار چیزوں کو، شہر ہے، یوم ہے، دن یعنی لیل یعنی رات، اور ساعات یعنی لہجات یا گھڑیاں، منٹ سیکنڈ دونوں کو شامل ہوتا ہے، اس کو ہم قرآن کریم کی نگاہ میں انشاءاللہ تعالی یا بعض آیات روایات کی نگاہ میں مختصر طور پہ ملاحظہ کریں گے. لیکن آج کے دن ہم اسی مطلب کو، مغفرت ہے، رحمت ہے، اس کو ہم آئیں کچھ احادیث مبارکہ سے استفادہ کرتے ہوئے حل کریں. کیونکہ یہ جو انسان اپنا ٹائم ٹیبل بناتا ہے، انسان کے ٹائم ٹیبل میں وہ افضل ترین گھڑی جو اللہ تعالیٰ نے انسان کی دنیاوی طور پہ بھی کامیابی اور سعادت اور آخرت میں بھی کامیابی اور سعادت کے لیے رکھی ہے، اس کی صحیح معرفت اور تشخیص نہ ہونا وہ انسان کو غفلتوں میں ڈال کے سلائے رکھتی ہے. لہذا انسان کسی اور اوقات کو اپنے لیے افضل ترین اوقات دینا شروع ہو جاتا ہے. ضروری ہے کہ انسان ان چیزوں کو افضل ترین اوقات قرار دے جسے اللہ سبحانہ وتعالی نے افضل ترین انسان کے لیے قرار دیا. مثلا اس بحث میں وارد ہونے سے پہلے اجمالی طور پہ بیان کر دوں کہ روایات کے مطابق اور بعض قرآن کریم کی آیات سے بھی یہ استفادہ ہوتا ہے کہ افضل ترین وقت انسان کی دنیاوی اور اخروی سعادت کے لیے، جس میں اس کو اپنے آپ کو مختص کر دینا چاہیے اللہ سبحانہ وتعالی کے ساتھ، وہ سحری کا وقت ہے. سحری کے وقت یعنی جسے کہتے ہیں نماز شب کا وقت، صلاۃ اللیل، نماز تہجد کا وقت، جو اس وقت کو غفلت سے گزار دیتا ہے کسی کامیابی کے سرے تک یا کامیابی کے زینے تک نہیں پہنچتا. اس لیے ایک روایت امام رضا علیہ السلام سے منسوب ہے کہ جس میں فرماتے ہیں کہ کوئی شخص یہ خیال کرتا ہے کہ نماز تہجد یا نماز شب پڑھے بغیر کسی منزل تک پہنچ جائے گا تو یہ خام خیالی ہے. انسانیت وہ ایک طویل سفر ہے جو نماز شب کے بغیر تکمیل نہیں ہو سکتا. صرف نماز شب ہے کہ جو اس تکمیل کا سبب بن سکتی ہے. اس لیے جو نماز شب کے لیے آمادگی نہیں کرتا اپنا خود نقصان کرتا ہے، کسی کا بھی نہیں جاتا. بعض اللہ تعالیٰ نے جانور رکھے ہیں کہ وہ اس وقت اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، آوازیں بلند کرتے ہیں. اس لیے یہ وقت اللہ تعالیٰ نے مختص سحری کا، حتیٰ کہ جو اس کے بعد فجر کا وقت، یہ دوسرا وقت ہے جو سب سے افضل اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. فجر کا وقت شروع ہوتا ہے اور فجر کے قضا ہونے تک، اس سے افضل ترین وقت اس کے بعد نہیں ہے. علماء جو اہل سیر و سلوک ہیں، بزرگ مقامات پہ، بلند مقامات پہ پہنچے ہوئے علماء، ان سے سوال کیا گیا کہ اگر ایک شخص طاقت اور توان نہیں رکھتا کہ سحری کا وقت بھی پا سکے اور صبح کا، کیونکہ صبح کے وقت قضا، نماز کے قضا ہونے یعنی سورج نکلنے سے پہلے پہلے سونا شدید مکروہ ہے، یعنی حرام کے قریب ہے، حرام کے قریب ہے، اس سے آپ اندازہ لگائیں کتنا اس میں نقصان ہے. یہ جو فجر کا وقت قلیل سا ہوتا ہے، اس میں سونا یہ حرام کے قریب ہے، اتنی اس کی مذمت آئی ہے. روایات میں آیا ہے کہ رزق اللہ تعالیٰ چھین لیتا ہے. بعض نے ان روایات کو حمل کیا ہے معنوی رزق میں، مادی رزق بھی چھنتا ہے، برکتیں اٹھ جاتی ہیں، بس حرام اللہ نے نہیں قرار دیا وہ سب دیتے ہوئے انسان کو، لیکن شدید ناپسند کیا ہے کہ فجر کے ٹائم سو رہا ہے. نماز کے قضا، سورج نکلنے سے پہلے پہلے سونے کو شدت سے ممنوع قرار دیا، کراہت شدیدہ ہے. لیکن ادھر کس وقت کی اہمیت ہے؟ ممکن ہے کہ ایک انسان ہر دو وقتوں کو نہ پا سکے، توان نہیں ہے، سحری کا وقت بھی پائے اور فجر کے وقت میں بھی وہ جاگا رہے. اگر ٹکراؤ شدید ہو جائے پہلے تو جم کرنا چاہیے، اور ایک طالب علم کے لیے تو آپ سمجھ لیں اپنے اوپر وہ خود ہی واجب ایک قسم کا قرار دے دیں کہ دونوں وقت میں جاگنا ضروری ہے. بے شک 10 منٹ ہی کیوں نہ پا لے، سحری کا 5 منٹ ہی کیوں نہ پا لے، کم سے کم 1 سے 1.5 گھنٹہ تو پانا چاہیے کم سے کم. لیکن وہ اگر بالفرض اگر 10 سے 15 منٹ بھی پا لے تو یہ بھی اس کی سعادت کے لیے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی عنایات کا سبب بن سکتی ہیں. لیکن اگر اس کا جم کرنا ممکن ہو تو پوچھا گیا ان علماء سے کہ کس کی قیمت ہے، انہوں نے کہا کہ سحری کے وقت کی قیمت ہے. نماز فجر پڑھ کے بے شک سو جو، سحری کا وقت کبھی ترک نہ کرو. جو سحری کا وقت ترک کر دیتا ہے وہ اپنی زندگی کو خود ہی ضائع کرتا ہے. انشاءاللہ یہ ہم پڑھیں گے اپنے مقام پہ، روایات کے ذریعے سے پڑھیں گے کہ افضل ترین گھڑیاں ویسے ہی تو اللہ تعالیٰ نے یہ بیان نہیں فرمایا، 12 مہینوں کا تذکرہ کیا، 4 مہینوں کا خصوصیت سے تذکرہ کیا، پھر ماہ مبارک رمضان کا تعارف کرایا اور صفت بیان کرتے ہوئے تعارف کرایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الناس وبینات من الہدی والفرقان، من الہدی والفرقان، یعنی قرآن کا بھی تعارف کرایا کہ قرآن کس لیے اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے۔ اب آپ نے اس جگہ پہ ملاحظہ کیا کہ ان چیزوں کا انسانی زندگی میں ایک بہت بڑا دخل ہے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی زندگی اور اس کے اوپر انہی وجودات جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اوپر کے لیے بنائی ہیں ان کے اثرات کو سب سے پہلے ذکر کر دیا خطبے کے اندر، کیونکہ ماہ مبارک رمضان کا آنا یہ انسان کی قدرتوں سے باہر آئے نہ آئے، وہ تو آ جائے گا، وہ اپنی تمام کی تمام رحمتیں اور برکتیں لے کے آئے گا، لیکن یہ انسان کی قدرت میں ہے، استقبال کرے، اہتمام کرے، اس کو پانے کی کوشش کرے اور اپنی وسعت کے حد تک ہی پا سکتا ہے جتنے اس کے اندر ظرفیت موجود ہے۔ چند احادیثیں آئیں، انشاءاللہ ہم استفادہ کرتے ہیں، کیونکہ اس میں بیان کیا گیا ہے کہ یہ مہینہ کن کن چیزوں کو لے کے آ رہا ہے، بالبرکات والرحمت والمغفرات۔ اچھا، مغفرت، عف اور توبہ میں فرق ہے، اسی طریقے سے الکافی سے آپ کی خدمت میں پڑھا جا رہا ہے، اس میں مثلا الکافی میں باب نمبر 191 ہے باب التوبہ، اور 192 چیپٹر ہے کتاب الایمان والکفر میں باب الاستغفار، باب المغفرت، یا مغفرت کو طلب کرنا کیا کہتے ہیں، استغفار۔ باب التوبہ کو ہم انشاءاللہ تعالی، کیونکہ ادھر لفظ آ رہا ہے مغفرت، تو مغفرت کو طلب کرنا چاہیے یا نہیں، ہم مغفرت کے حوالے سے چند احادیث کو پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ تعالی جب آگے ہم چلیں گے اور اعمال کا تذکرہ آئے گا تو دعا کا تذکرہ ہے، توبہ کا تذکرہ ہے، عبادت کا تذکرہ ہے اسی خطبہ شعبانیہ میں، تو ہم انہی احادیث مبارکہ سے استفادے کی کوشش کریں گے۔ یقیناً تمام احادیث نہیں جم کر کے مطالعہ کی جا سکتی، لیکن سب سے قدیمی ماخذ اور آئمہ اہل بیت علیہ السلام کے زمانے کے ساتھ متصل کتاب ہمارے پاس جو معتبر ذرائع سے پہنچی ہو فقط الکافی ہے، الکافی سے نزدیک ترین کتاب کوئی نہیں ہے، کہ جو حتیٰ نہج البلاغہ بھی نزدیک ترین کتاب نہیں ہے، نزدیک ترین کتاب قرآن کریم کے بعد اگر کوئی اور کتاب اہل بیت علیہ السلام کے زمانے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے نزدیک ترین کتاب ہے وہ کتاب الکافی ہے۔ اس کی دو پہلی 8 جلدیں ہیں، 2 اصول پہ ہیں، اور 2 اصول کی جلدوں میں دوسری جلد پوری کتاب الایمان والکفر ہے، اور یہ کتاب الایمان والکفر وہ کتاب ہے، اس میں بہت سارے چیپٹر ہیں، کوئی 200 سے اوپر چیپٹر ہیں، عناوین بھی بڑے خوبصورت ہیں اور ان عناوین کے تحت احادیث بھی بڑی خوبصورت ہیں، یہاں تک کہ یہ اس قدر خوبصورت کتاب ہے کتاب الایمان والکفر کہ اہل سنت کے علماء اسے بہت متاثر ہوتے ہیں، اسے پڑھتے ہیں، کئی علماء نے اپنے بیانات میں تذکرہ کیا ہے، ایک کتاب التوحید پڑھ کے الکافی میں جو کتاب التوحید آئی ہے اس سے بہت متاثر ہوتے ہیں، اور دوسرا یہی کتاب الایمان والکفر ہے۔ آئیں اس میں سے ہم چند احادیث پڑھ کے آج کی گفتگو کا اختتام کرتے ہیں۔ باب الاستغفار، کیونکہ آغاز میں آیا ہے کہ یہ مہینہ تو اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکت، کہ برکت کو ابھی ہم ادھر نہیں کھولتے، والرحمت، رحمت بھی بہت تفصیلی ٹاپک ہے، اسے بھی فی الحال بند ہی رکھتے ہیں، لیکن مغفرت ہمارے لیے ابھی بہت ضروری ہے، بالمغفرت۔ اس کی پہلی حدیث ہے، صحیح سند روایت ہے اور اجلہ میں سے ہیں، جتنے بھی محدثین روات ہیں اجلہ میں سے ہیں، علی بن ابراہیم ان کے والد، ابراہیم بن ہاشم ان کے، وہ نقل کرتے ہیں ابن ابی عمیر سے، انہوں نے محمد بن حمران سے، اور انہوں نے زرارہ سے نقل کیا، زرارہ کہتے ہیں میں نے خود سنا ہے امام صادق علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے، کیا سنا ہے، امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، یعنی امام صادق علیہ السلام جو بیان کریں گے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، امام صادق درمیان سے واسطوں کو اختصار کی وجہ سے حذف کر دیتے ہیں، اس لیے آئمہ علیہ السلام تک حدیث پہنچ جائے اس کا کیا مطلب ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمائی ہے، کیونکہ اپنا علم نہیں ہے ان کا کوئی، اور عصمت کا نظریہ جو ہے یہاں پہ آ کے یہ بات بند کر دیتا ہے کہ انہوں نے اپنی طرف سے کوئی ذاتی طور پہ دخل اندازی بھی کی ہو، جیسا علم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا ویسا ہی ان کے پاس منتقل ہوا اور انہوں نے امت کے سامنے اسے پیش کیا، اور اس کی حاجت بھی تھی، حکمت بھی اللہ تعالیٰ کی ورنہ پوری نہیں ہوتی، کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا امت کا کوئی فرد رسول کے پاس جیسا ان کے سینے میں دین الہی موجود ہے وہ بے عین ہی ویسا ہی ایک عام بندہ بھی لے لے، وہ محفوظ نہیں کر سکتا. اور یہ تو اہل سنت کتب میں صحیح سنت روایت ہیں، حضرت ابو موسیٰ عشری اور جناب عمران بن حسین اور اس طرح چند صحابہ کرام سے، کہ امام علی علیہ السلام نے نماز پڑھائی، حتیٰ کہ یہ روایت صحیح ستہ میں اور بہت مستند روایت ہے، سب نے اسے مسند احمد بن حنبل ہے اور دیگر نے بھی اسے صحیح سند قرار دیا ہے، کہ امام علی علیہ السلام نے نماز پڑھائی، جب نماز ختم کی تو پیچھے صحابہ تھے ایک دوسرے کو کہنے لگے کہ علی نے تو رسول اللہ کی نماز یاد دلا دی. انہوں نے کیونکہ تکبیریں پڑھی نماز رکوع اور سجود سے پہلے، کہا کہ علی نے رسول اللہ کی نماز یاد دلا دی، یعنی امام علی علیہ السلام کے دور میں کہ 35 سالوں میں معاشرے کے اندر سے رسول کی بیان کردہ نماز ہی تبدیل ہو گئی، وہ دیکھنے میں نہیں آتی تھی. امام علی علیہ السلام نے نماز پڑھی تو انہیں رسول اللہ یاد آ گئے، کیونکہ ابھی زمانہ میں بہت فاصلہ نہیں آیا، مثلا ہمیں نہیں پتہ لگ سکتا کہ کون سی نماز رسول اللہ کی تھی کون سی نہیں، انہوں نے تو ابھی زمانہ دیکھا تھا، صحابہ کرام کا زمانہ ہے. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ نہیں، ایک ہستی ہر دور میں ہونی چاہیے کہ اول سے آخر تک دین اللہ نے اس کے سینے میں محفوظ کیا ہو، اور یہی امامت ہے. لہذا امامت کو اس جہت سے لینا چاہیے، ان کے پاس اللہ نے سینے میں امانت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے قرار دی ہے، ادھر سے وہ دین اٹھا لو. آئیں اب ہم دیکھیں، امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ان العبد اذا اذنب ذنبا، ایک عبد جب گناہ کرتا ہے اجل من غدوۃ الی اللیل، کہ غدوہ کہتے ہیں بین الصلاۃ الصبح وطلوع الشمس، یعنی وہ وقت کہ جو صبح کی نماز صبح صادق جیسے ہی فجر کا وقت شروع ہوتا ہے اس سے لے کے سورج نکلنے تک، یعنی نماز فجر قضا ہونے کے درمیان کو کیا کہتے ہیں؟ غدوہ. کہ ان العبد اذا اذنب ذنبا، جب بھی کوئی بندہ گناہ کرتا ہے اجلہ پڑھیں گے، اجلہ اسے مدت دے دی جاتی ہے، مدت حیات ادھر مراد ہے، زندگی دے دی جاتی ہے من غدوۃ الی اللیل، کہ وہ نماز فجر کو پا لے اور پورا اس کے پاس صبح کا وقت ہے دن کا وقت ہے، الی اللیل یہاں تک کہ نماز شب کا دوبارہ وقت آ جائے، رات ہو جائے، رات چھا جائے. فَإِنْ اسْتَغْفَرَ اللَّهَ، اگر وہ نادم ہو گیا اپنے وجود میں، پشیمان ہو گیا اپنے وجود میں، کہا زبان سے کچھ نہیں کہا، وجود میں اللہ سے باتیں کی، اے پروردگار میں نادم ہوں، میں پشیمان ہوں، میں حقیر ہوں، میں نے اپنے نفس کے اوپر خود ظلم کیا ہے، پشتائے اپنے وجود میں، رب سے شرمندہ ہو، رب کے سامنے احساس شرمندگی اندر کرے، اور یہ احساس شرمندگی کرتے ہوئے کہے استغفر اللہ، اے اللہ میں تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں. لم یکتب علیہ، فرشتوں کو بھی اللہ اجازت نہیں دیتا تب تک کہ تم کچھ لکھو، فرشتوں فوراً نہیں لکھنے بیٹھ جاتے، فوراً نہیں، اجلہ اسے مدت حیات اللہ دے دیتا ہے، کہتا ہے جیو تم مزید تھوڑا سا جی لو، الی من الغدوت، نماز صبح سے لے کے، نماز صبح سے لے کے طلوع شمس سورج نکلنے سے پہلے کا ایک وقت ہے، اس وقت سے لے کے الی اللیل رات تک، تو زندگی تجھے عطا کر دی گئی. ان استغفر اللہ، اگر اس نے استغفر اللہ کہہ دیا پشیمانی کے ساتھ، مغفرت کو طلب کیا، صرف عفو کو نہیں، عفو و مغفرت دونوں طلب کرنے چاہیے، عفو بھی اے اللہ معاف کر دے، و مغفرت اے اللہ نام اعمال سے مٹا دے، یہ سیاہ کاریاں کسی کے سامنے آ جائیں تو رسوا ہو جاؤں گا میں، رسوائی کا انسان کو بہت ڈر ہوتا ہے، بہت زیادہ ڈر، اگر رسوائی کا ڈر نہ ہو تو پتہ نہیں کتنے لوگ برملا آ کے گناہ شروع کر دیں. رسوائی انسان کو، یہ جو خوف رسوائی ہے، یہ بڑے بڑے گناہوں سے انسان کے لیے معنی بن جاتی ہے. اسی طرح قیامت والے دن عذاب در عذاب میں ایک کیا ہے؟ رسوائی کا ڈر، چہرہ اس کا سیاہ ہو جائے گا، رسوا ہو جائے گا. جیسے ابھی ہم ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں، پہچان کاملاً وجود میں رہے گی. آپ اس کا اندازہ اس سے لگا سکتے ہیں کہ خواب دیکھتے ہیں تو خواب میں جانی پہچانی شکلیں نظر آئیں تو پہچان باقی ہوتی ہے یا چلی جاتی ہے؟ بلکہ وہ شاید اس دنیا سے زیادہ اوج کی معرفت اور پہچان بن کے ہمارے سامنے آتی ہے. اس لیے پہچان کبھی نہیں ایک دوسرے کی چھنے گی. اس لیے یہ لم یکتب علیہ, تو فرشتوں کو اجازت اللہ نہیں دیتا کہ تم کوئی چیز ادھر لکھو. اچھا, اس کے بعد اگلی روایت اس کو پڑھ کے ہم انشاءاللہ تعالی اختتام کرتے ہیں. اس روایت میں امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں, یہ بھی معتبر روایات میں سے ہے, مستند روایات میں سے ہے. فرماتے ہیں امام صادق علیہ السلام, من عمل سیئتا, جس نے ایک برائی انجام دے دی, ایک برائی انجام دے دی, اجل فیہا سبع ساعات من النہار, دن کے 7 گھنٹے اسے مہلت دے دی جاتی ہے, اس کی زندگی اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے 7 گھنٹے رہو. فَإِن قَالَ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومِ, اس ذکر کو بھی ذہن نشین کر لیں اور اچھے طریقے سے اس ذکر کو یاد کرنا چاہیے. أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِي, میں اے اللہ میں اس اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں, استغفر اللہ, میں اس اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں, لا الہ الا ہوا, جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. هو الحي القيوم, وہ حی بھی ہے, قیوم, حی سے مراد ہے وہ تمام عالی صفات جو اس کی ذات میں ماننا ضروری ہیں, قیوم سے مراد ہے اس کے افعال جو وہ اس کائنات کے اندر انجام دے رہا ہے, قیام سے ہے قیوم کہ وہ ہر عمل کو انجام دینے والا, کوئی اس کے لیے معنی نہیں ہو سکتا. هو الحي القيوم, 3 مرات, 3 دفعہ بس کہیں, 3 دفعہ کہیں, استغفر اللہ الذي لا الہ الا هو اللہ الحی القیوم, استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم, استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم, 3 مرتبہ کہ لم تکتب علیہ, تو اس کے لیے کوئی بھی گناہ نہیں لکھا جائے گا, کچھ بھی اس میں لکھا نہیں جائے گا. اگلی جو روایات ہیں وہ اس سے بھی خوبصورت اور بارونق زیبا اور دلچسپ ہیں کہ انشاءاللہ تعالی ہم آگے اس کو پڑھیں گے. مثلا ایک روایت میں بیان کر دوں ان کی زیبائیوں میں سے ایک زیبا ترین روایت, بہت چھوٹی ہے اس لیے بیان کر رہا ہوں. لِكُلِّ شَيْءٍ دَوَاءٌ, ہر شے کی دوا ہے, وَدَوَاءُ الذُّنُوبِ الْاِسْتِغْفَارُ, گناہ مرض ہیں, گناہ جراثیم ہیں, گناہ یہ مرض اور جراثیم انسانی روح اور نفس کو کھا جاتے ہیں. دَوَاءُ الذُّنُوبِ الْاِسْتِغْفَارُ, طلب کرو مغفرت کے, یعنی اللہ نے پورا مہینہ رکھ دیا, اس مہینے میں صرف طلب کرتے رہو مغفرت کو. انسان پتہ نہیں کیا کیا چیزیں طلب کرنے لگ جاتا ہے, کیونکہ مغفرت ہوگی خود ساری چیزیں کھل جائیں گی. وہ قرآن نے ضابطہ اللہ تعالیٰ نے دے دیا, وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا, اگر یہ بستیوں والے, یہ معاشرے ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے, لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ, آسمانوں اور زمین کی برکات, میں سماء والارض, آسمان و زمین کی برکتیں ان کے اوپر اللہ نازل کر دیتا. لہذا مغفرت طلب کریں, یہ برکتیں خود ہی شامل حال ہو جائیں گی. اللہ نے شرط رکھی ہے کہ تقوی اور ایمان, اس کے نتیجے میں برکات سماء والارض ہیں. وصلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطاہرین.